حي على السلام، حي على السلام.
امام سے ملنے کے لیے گیا تو ایک اور صحابی ہے امام کا، ابن ابی یعفور، عبداللہ ابن ابی یعفور، اس نے اس سے کہا کہ میرا سلام پہنچانا امام کو. اب ائمہ دیکھیں کیسے تربیت فرماتے. تو یہ شخص امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کی خدمت میں عرض کی کہ عبداللہ ابن ابی یعفور نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے، آپ کو سلام کیا ہے. امام نے فرمایا علیک و علیہ السلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. اذا اتیت عبداللہ، جب تو جائے عبداللہ کے پاس، یعنی جب تو سفر سے واپس جائے، فقرأہ السلام، تو اس کو میرا سلام دینا، اس کو میرا سلام دینا. وقل له، اور اس سے یہ کہنا، ان جعفر ابن محمد، محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق تجھ سے یہ کہتا ہے، یقول لک، تجھ سے یہ کہتا ہے، انظر، غور کر، دیکھ، ما بلغ به علی علیہ السلام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلزمہ، اس بات پر توجہ کر کہ وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعے علی علیہ السلام کا اللہ کے رسول کی نظروں میں وہ مقام بنا جو تھا، جو علی کا مقام رسول اللہ کی نگاہوں میں تھا، علی کس چیز سے اس مقام پر پہنچے تھے؟ عبداللہ سے کہنا اس بات پر غور کرے۔ پھر امام نے وہ بات بتائی، فَإِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَعَدَاءِ الْأَمَانَةِ، علی کا جو مقام تھا اونچا رسول اللہ کے پاس، علی صرف اس وجہ سے اس مقام پہ پہنچے تھے کیونکہ بات کے سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت کو ادا کرنے والے تھے۔ تو آپ اہمیت دیکھیں، انبیاء کی صفت صدق الحدیث و اداء الامانہ، اور مقام علی رسول اللہ کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام بصدق الحدیث و اداء الامانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو صفات کو اور دیگر وہ صفات کے جس سے اللہ راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، اہل بیت اطہار راضی ہو، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ صفات دوسری ہوں اور شفاعت ہمارے آئمہ کی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بیان کرتا بھی ہے جو تو غلط بیان کرتا ہے، جو بھی ایسا کہتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، یا جاہل ہے، اور یا عوام کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد۔ وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ دوسرے خطبے میں تکرار کروں گا ایک مرتبہ پھر، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاروں کو، مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید و نصیحت۔ چند مناسبتیں اور بھی ہیں، لیکن میں سب کا ذکر نہیں کر پاؤں گا، لیکن چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور ہم یوں کہیں کہ اہم ترین مناسبت 27 رجب کا دن، جس کو ہم عید مبعث یا عید بعثت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعثت کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اللہ کا اپنے نبی کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجنا، اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجنا۔ بعثت کا لفظی معنی اٹھنے کا ہے، مردہ اگر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو تو اسے بھی بعثت کہتے ہیں۔ تو اسی سے بعثت کا معنی سمجھیے، مردہ انسانوں کو، ایک تو مردہ وہ ہوتا ہے جو سانس جس کی نہیں ہوتی، جس کی نبض نہیں چلتی، جس کی دل کی دھڑکن رک گئی ہوتی ہے اور لوگ اسے دفنا دیتے، لیکن صرف یہ نہیں ہے جن کو قرآن مردہ کہتا ہے، قرآن ان کو بھی مردہ کہتا ہے جو اللہ کے پیغام کو سن کر لبیک نہیں کہتے، اس کا اثر نہیں ہوتا ان پر، خدا ان کو بھی مردہ کہتا ہے، جو خدا سے غافل ہو چکے ہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے. تو ایسا مردہ معاشرہ اس کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اس دوبارہ حیات کو، اس دوبارہ اٹھان کو اس معنی کی مناسبت سے بعثت کہا جاتا ہے. عید بعثت یعنی دوبارہ انسانوں کے زندہ ہونے کا دن، دوبارہ معاشروں کے زندہ ہونے کا دن، دوبارہ تجدید عہد کرنے کا دن اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس پیغام سے اور اس قانون سے اور ان اقدار سے، ان ویلیوز سے جو اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کر آیا تھا. آپ توجہ فرمائیں، میں پہلے چند الفاظ کوٹ کر رہا ہوں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147 سے، جس میں مولا شاگرد اول رسول اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا. افسوس کہ بعض لوگوں نے روٹین بنا لی کہ جشن منانا ہے، شعر و شاعری، ایسی شعر و شاعری، ایسی تقریر جس میں مقصد بعثت بیان نہ ہو، وہ جشن اللہ کو اور رسول کو خوش نہیں کرتا، وہ اس خیانت پر ناراض ہوتے ہیں کہ جس کام کے لیے بعثت تھی اس کام کا ذکر نہ کیا جائے. مولا کائنات شاگرد اول رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کیوں بھیجا اللہ نے اپنے نبی کو، فرماتے ہیں فبعث اللہ محمدن، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، مبعوث فرمایا بالحق، حق دے کر، یعنی جو رسول لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے خلاف ہے میری اور آپ کی زندگیوں میں ہو وہ باطل ہے، جو رسول لے کر نہیں آئے، جس کی طرف رسول نے رہنمائی نہیں. اللہ نے برحق اپنے رسول کو بھیجا کس لیے؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، تاکہ اس رسول کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بتوں کی پرستش سے، عبادت سے نکال کر، آزاد کر کے اپنی یعنی اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے. دوسرا وَمِن طَاعَتِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے. یہ مقصد بعثت ہے. لہذا جو خدا کے سوا کسی اور کو معبود سمجھے، کسی کو خدا کے ساتھ شریک بنائے، وہ بعثت کے ہدف سے دور ہے. وہ کہ جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بعثت کے مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہے. جائے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائے بعثت کا اور بہت زیادہ پیسہ لگائے، وہ مقصد بعثت سے دور ہے، رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے. جو اپنی عملی زندگی میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ پیسے لگا دینے سے کمپنسیشن ہو جائے گی، کہ ہم بارہا یہ عرض کرتے رہتے ہیں. اور کیا اسلحہ، کیا دیا، کیا ہتھیار دیا اللہ نے اپنے رسول کو اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے؟ مولا فرماتے ہیں بقرآن قد بینہ واحکمہ. یہ ہدف دے کر اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ایک قرآن کے ذریعے وہ یہ کام کرے گا. اللہ کے رسول کا اسلحہ کیا ہے، ہتھیار کیا دیا اللہ نے؟ بقرآن، ایک ایسے قرآن کے ذریعے اللہ کا رسول یہ کام کرے گا جس قرآن کو قد بینہ واحکمہ، جس قرآن کو اللہ نے واضح اور روشن بھی کر دیا ہے اور مضبوط اور محکم بھی بنا دیا ہے. واضح بھی ہے اور محکم بھی ہے، یہ واضح ہے یعنی سمجھا، سمجھ میں آنے والا ہے، اور محکم ہے یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ٹکرا کر قرآن ختم ہو جائے، بلکہ اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ کوئی بھی دوسری بات قرآن پر پرکھی جائے گی، اور جو قرآن سے ٹکراتی ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن قرآن کی بات کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جائے گا. ایک دوسری قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہدف بعثت کے لیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی کون ہے اور نبی کے پیروکار کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں اس رسول کے، اس نبی کے جو امی ہے، جس کا کوئی استاد نہیں، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، اس دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کہ جس کا ذکر یہ تورات میں بھی پاتے ہیں لکھا ہوا اور انجیل میں بھی پاتے ہیں، اس نبی کا ذکر لکھا ہوا. نبی کیا کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، اصل دین، روح دین، بنیاد دین. یأمرہم بالمعروف، یہ نبی ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور یہ نبی ان کو برائیوں سے روکتا ہے. یہ نبی یہ نہیں کہتا نیکیاں نہ کرو میں چھڑا لوں گا شفاعت کر کے، برائیاں نہ چھوڑو میں شفاعت کر لوں گا تمہیں قیامت کے دن بچا لوں گا. یہ نبی یہ نہیں کہتا. نبی وہ کہتا ہے جو قرآن بتا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے اللہ کے نبی کا. یأمرہم بالمعروف، یہ اپنے پیروکاروں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے. حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانو، کرو یہ کام. وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے، گناہوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، خبردار یہ کام نہیں کرنا. اور اس کے بعد وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، بتاتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پلید و خبیث اشیاء کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. یہ کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. توجہ فرمائیں، وہ جو سمجھتے ہیں دین، معاشرے میں کچھ بھی ہو رہا ہو، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، ظالموں نے مظلوموں کمزوروں کو اپنا غلام بنایا ہو، چاہے اس طرح جیسے پہلے زمانوں میں بناتے تھے، اور چاہے اس طرح جیسے اب اندیکھی زنجیروں سے غلام بناتے ہیں، ملک کا ملک غلام بنا لیتے ہیں، کبھی اپنی پابندیوں کے ذریعے سے، کبھی ظالمانہ ٹیکسز کے ذریعے سے، اور ظالمانہ سود کے ذریعے سے، ظالمانہ پالیسی کے ذریعے سے، جس کو کسی ملک کے حکمران اپنی بے دینی اور بے تقوی ہونے کی وجہ سے، اور اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے، حکمران ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ الہی نہیں ہوتے، دنیاوی ہوتے ہیں، پست ہوتے ہیں. کیا کرتا ہے اللہ کا نبی؟ اللہ کے نبی کا کیا کام ہے؟ خدا کا نبی جو اللہ کی مخلوق پر، انسانوں پر بوجھ لاد دیے گئے تھے، اللہ کا نبی وہ بوجھ ان کی پشتوں سے ہٹاتا ہے اور ان کو ہلکا کرتا ہے، ان کے بوجھ ہٹاتا ہے، اور وہ زنجیریں جو جس سے وہ جکڑ دیے گئے تھے، غلامی کی زنجیریں، چاہے بدن غلام ہو، چاہے سوچ غلام ہو، اللہ کا نبی ان زنجیروں کو دور کرتا ہے اور مخلوق خدا کو آزاد کرتا ہے. فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، وعزروه، اور اس کا بھرپور ساتھ دیا، ونصروه، اور اس کی مدد کی، عزت و توقیر کے ساتھ اس کی تائید کی، اور اس نبی کی مدد کی. توجہ کیجئے کیا مطلب ہے. یہ تمام کام جن سے اللہ نے نبی کا تعارف کروایا ہے، ان کاموں کو معاشرے میں کرنا، یہ آج رسول کی مدد ہے، یہ آج رسول کی تائید ہے، چاہے وہ زمانہ ہو جو رسول کا زمانہ تھا، چاہے ہمارا زمانہ ہو، اور چاہے قیامت تک آنے والا کوئی زمانہ ہو. وہ شخص جو ان کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ نبی کا مددگار ہے. اللہ فرما رہا، جن لوگوں نے اس کی عزت و توقیر کی اور مدد کی، وتبع النور الذي انزل معه، اور اس نور کے پیچھے چلے جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن، جیسے مولا نے فرمایا قرآن دے کر بھیجا، قرآن بھی یہی کہہ رہا، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد والا. اور دوسری مناسبت کو میں اسی کے ساتھ جوڑ دوں. غلاموں کو، مظلوموں کو آزاد کروانا، حمایت کرنا، جو جس کے بس میں ہو، یہ مظلوم کی مدد نہیں ہے، یہ رسول کی مدد. توجہ فرمائیں. اسی لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں یہ فرمان موجود ہے، اپنے بچوں کو اور ان سب کو جن تک مولا کا کلام پہنچے ان کو وصیت کی. کیا فرمایا تھا؟ ہمیشہ مظلوم کے مددگار اور حامی اور ظالم کے مخالف اور دشمن رہنا. تو یہ مارچ کے مہینے میں، اس مارچ کے مہینے میں 6 سال مکمل ہو گئے یمن کے مظلوموں پر ظالموں کے ظلم. اور کل رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پھر ایک قحط کا شکار ہونے جا رہا ہے یمن، پھر پہلے سے زیادہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں یمن کے بچے، یمن کے لوگ. اور دنیا کی آپ بے حسی دیکھیے کہ اپنے مادی مفادات کے لیے، اپنے مالی مفادات کے لیے، اپنی تجارتیں چمکانے کے لیے کچھ مسلمان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو ان بچوں میں سے ہر ایک کی موت کا ذمہ دار ہے. جس شخص کو، جو شخص کسی ایک کو بے گناہ قتل کرے، قرآن فرماتا ہے اس نے ایک گناہ کو نہیں، ایک بندے کو قتل نہیں کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس قدر ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، یمن کے لیے آواز بلند کر سکے، یمن کے لیے قلم چلا سکے، یمن کے لیے سوشل میڈیا پر کچھ کر سکے، یمن کے لیے اپنے ملک کے حکمرانوں سے کچھ کہہ سکے کہ اس بے حسی سے نکلو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں چپ رہنے والے بھی جرم میں شریک شمار ہو، چپ رہنے والے بھی، گناہ پر چپ رہنے والے بھی اس گناہ میں اللہ کی بارگاہ میں شریک شمار ہوتے. پروردگار عالم یمن کے مظلوموں کی، فلسطین کے مظلوموں کی، کشمیر کے مظلوموں کی اس ظلم کی سیاہ رات کو تمام فرما. تیسری اور آخری مناسبت جو میں ذکر کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا، 28 رجب 60 ہجری، نواسۂ رسول، جوانان جنت کا سردار، فرزند علی و زہرا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دین کی نصرت کے لیے. اور وہی باتیں جو آپ نے سنی اس آیت میں جو میں نے آپ کو بیان کی، رسول اللہ کے تعارف، انہی باتوں کو جب دیکھا کہ خراب کی جا رہی اور ہائی جیک کیا جا رہا ہے اسلام کو، تو اللہ کے نبی کا یہ نواسا ان تمام چیزوں کو ترک کر کے مدینے سے نکلا جن سے امام کو شدید ترین محبت. اپنے جد کی قبر چھوڑی، اپنے بھائی حسن کی قبر چھوڑی جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، اور اپنی ماں زہرا کی قبر ترک کی. کس لیے؟ دین کی نصرت کے لیے. کس لیے؟ تاکہ ان چیزوں کو زندہ کرے. فرمایا میں کسی تکبر کے لیے نہیں نکلا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں نکلا، کسی شر کے لیے نہیں نکلا، کسی فساد کے لیے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، وہی کام جو میرے جد کا تعارف کرایا قرآن نے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلوں. تو جو میری مدد کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے. آج امر بالمعروف کرنا حسین کی مدد ہے، آج امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا حسین کی مدد ہے، حسین کی مدد تمام اہل بیت کی مدد ہے. امام زمان کی مدد ہے، رسول اللہ کی مدد ہے، خدا کے دین کی مدد ہے، خدا کی مدد ہے۔ اے ایمان والو، اگر خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا ہر میدان میں۔ یہ ہے حقیقت بعثت، یہ ہے حقیقت کربلا، اور یہ وہ سبب ہے جس نے امام حسین سے مدینہ چھڑوایا۔ ہم گریہ کرنے والی قوم ہے حسین کے لیے، کاش جس شدت سے ہمارا گریہ ہے اسی شدت سے ہم تھام لیں مقصد حسین کو۔ آیت قرآن پر خطبے کو تمام کرتا ہوں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا گیا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بے شک اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، رسولوں کے ساتھ ہم نے حق کو باطل کو تولنے والا ترازو میزان نازل کیا۔ کس لیے یہ سب کیا اللہ نے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ، انسانی معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی زندگیاں گزارے، عدل و انصاف پر قائم ہو انسانی معاشرے، ظلم نہ کر سکے کوئی۔ یہی مقصد رسول، یہی مقصد تمام انبیاء، یہی مقصد اہل بیت، اور یہی مقصد حسین، جس کے لیے امام حسین نے مدینے کو چھوڑ کر کربلا کا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کا انتخاب کیا۔ پروردگار عالم مقصد انبیاء و مقصد اہل بیت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کے سائے میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر ظالم کا مخالف اور ہر مظلوم کا حامی اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔